والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم پانچویں پارے کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ پارا بھی بھرا پڑا ہے احکامات سے بھی اور خوبصورت باتوں سے. چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورت نساء کے ناطے سے, کیونکہ ہم نے کل لاسٹ میں سورت نساء شروع کی تھی تو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا, لیکن آئیے تھوڑا سا سورت نساء کو ایک ویو پہ رکھتے ہیں. بس آیتوں کے نمبر کے ساتھ جو لفظ بولوں وہ لکھ لیں تو آپ کے سامنے پورے پارے میں ہم جو کچھ پڑھنے والے ہیں اس کا خلاصہ آئے گا, اور اس کا پہلا حصہ کچھ جو ہے وہ چوتھے پارے کے شروع میں شروع ہو چکا. سورت نساء کی 176 آیات ہیں. نام سے ہی سورت نساء عورتوں کے مسائل سے ڈیل کرتی ہوئی دکھتی ہے. سورت نساء جو ہے یہ غزوہ احد سے لے کر غزوہ بنی مستلق کے درمیانی دور میں نازل ہوئی. غزوہ احد کی شکست کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل پیدا ہو گئے. پھر ان بیواؤں سے نکاح اور ان یتیموں کی کفالت کا مسئلہ تھا. پھر اسی نکاح کے ضمن میں نکاح کی شرائط جس میں مہر وراثت وغیرہ تھا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف منافق جو لوگ تھے جن کو اسلام کی کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی, وہ اچھا بھی کر لیں تو وہ برے ہی بنتے ہیں, یہی کیفیت تھی. تو سورت نساء میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ جس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے منافقوں نے بڑھ بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں عام کی اور سچے عمل کرنے والے صحابہ کے حوصلے توڑے. تو سورت نساء میں ہمیں اگر اس کو پورے کو ایک سٹریچ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف قسموں کو رکھا ہے. اپنے نام کے اعتبار سے اس کا بنیادی حصہ تو معاشرتی قوانین, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لاز سے متعلق ہے, جس میں پھر شادی کا مسئلہ ہے, نکاح کے ہیں, پھر اسی طرح سے بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے. عورتوں کے حقوق پر بہت واضح بات کی جاتی ہے سورت کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور مجھے تو سورت بقرہ سے لے کر اب تک یہی فیل ہو رہا ہے کہ رب ہمارا ہے, یعنی رب عورتوں کا ہے. اللہ کرے مردوں کو بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہو, لیکن مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عزت نہیں دی اور ہمیں بھی بینرز اور جھنڈے پکڑ کر اپنے حقوق لینے کے لیے نکلنا پڑے. آپ بھی خوش ہو جائیں, جو بچیاں ہیں وہ پورے یقین سے اس صورت کو سنیں, اور اس سوسائٹی میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس میں سے بہت سارے اشارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس صورت میں دکھیں گے. اس کے اندر ہم نے وراثت کے بھی قوانین دیکھے. اس صورت میں جب ہم یہ ساری چیزوں کو کھول کے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کھل جاتا ہے کہ واقعی القرآن حیاتی. آپ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد دیکھیں گے کہ زندگی کے ایک ایک پہلو پہ یہ اس قرآن روشنی دیتا ہے. آیت نمبر 1 سے 43, اس کے اندر حسن معاشرت کے احکامات ہیں. پھر آیت 44 سے 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے, کیونکہ میرا آپ کا کام ہی یہ ہے, ہم نے کال سے عمل سے فعل سے دعوت دینی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 سے لے کر 59 تک حکومت اور رعایا کے حقوق, یعنی کسی ملک کے حکمران چاہے وہ صدر ہیں چاہے وزیر ہیں ان کا اپنی رعایا کے ساتھ کیا تعلق ہوگا, اور رعایا اپنی سیاست دانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی, کیا ان کے کارٹون بنائے گی, کیا ان کے مذاق کرے گی یا ان کے پروپیگنڈے ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 60 سے لے کے 104 تک منافقین اور جہاد کی باتیں, جس میں آپ کو غزوہ احد کے ہی تناظر میں کئی دل کے کھوٹے لوگوں کے راز نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 105 سے 115 تک نزول قرآن کی حکمتیں, کہ اللہ نے یہ پیاری بارش دلوں پر کیوں برسائی اور میں اور آپ اس کو روز پڑھ کر اتنے خوش کیوں ہو جاتے ہیں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی حکمتوں کے ساتھ نازل کیا. پھر آیت نمبر 116 سے لے کر 134 تک اس میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے مجادلہ، یعنی مسلمان بنی اسماعیل سے ہیں، یہود بنی اسرائیل سے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں دلائل شیئر کیے جا رہے ہیں کہ اچھا تم بتاؤ اور ہم بتائیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 135 سے لے کے 152 تک نفاق سے بچ کر نظام عدل قائم کرنے کا حکم، یعنی کیا کریں، ہم ساری زندگی بس اسی خوف میں رہیں گے کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو مزہ نہیں، وہ منافق ہیں، سیاستدان ایسے نہیں، تو کرو کیا کہ دین کو اصلی طور پہ قائم کرو۔ پھر 153 سے 175 تک ہم دیکھیں گے اہل کتاب، خاص طور پہ نصارہ یعنی کرسچین سے مجادلہ یعنی بحث مناظرہ، اور اس کے بعد پھر 176 جو آیت ہے اس میں، یہ ہے تو آخری آیت لیکن اس میں قانون وراثت ہے۔ اس صورت کے بالکل آغاز میں بھی وراثت کی بات ہے جو آپ پر میں پچھلے پارے میں پڑھ چکے، ہم نے اس کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ملیں گی، شیئر کی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو فوکسڈ ہو کے رجسٹریشن کے ساتھ پورے یقین سے بیٹھتے ہیں، لیکن اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑا خوبصورت چارٹ ہے جس میں پورے حقوق، عورت کے، مرد کے، شوہر کے، بیوی کے، ماں باپ کے، بچوں کے، کس طرح سے ہیں، آپ اس کو سکون سے لے کر بیٹھیے گا۔ لیکن اس میں یہ ساری باتوں کو سننے اور پڑھنے کے دوران ایک بات یاد رکھیے کہ جتنا وقت، دماغ، دل میں اور آپ اس قرآن کو دیتے رہیں گے اتنی ہی یہ اپنی خوبصورتیاں ہمارے اوپر پھیلاتا رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے پارا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک لفظ سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ حقیقت میں میں اور آپ اگر اس طرح قرآن کو پڑھ جائیں کہ یہ جہاں نازل ہوا تھا میں اور آپ ذہنی طور پر ادھر ہی پہنچ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بیٹھ کر نہ تو آپ کو کوئی اپنا دکھ یاد آئے گا اور نہ آپ کو کوئی اپنا سکھ یاد آئے گا، نہ خوشی نہ غم۔ آئیے شروع کرتے ہیں پارے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ نساء آیت نمبر 24، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محصنات یعنی البتہ ایسی عورتیں سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ یہاں اگر آپ ہنٹ چھوٹا سا لگا لیں، ایک چھوٹا سا کوما لگا لیں، تو پچھلے پارے کی آخری آیت یہاں آ کے رکتی ہے۔ پیچھے ایک لمبی لسٹ تھی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سارے جذبے پیدا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، باقی خواہشات جس میں کھانے اور پینے کی اور دوسری خواہشات ہیں، ایک خواہش جنس کی بھی خواہش ہے، سیکشل ڈیزائر ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے گا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو صرف دودھ سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، چار ماہ کو ہونے پہ سالڈ دیا جاتا ہے تو دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب بچہ چار پانچ سال کا ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی خوراک بڑھتی جاتی ہے، اور اس خوراک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر سے بہترین طریقے سے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر عقل استعمال کرتا ہے۔ چوں ہی ایک بچہ بچی پیبٹی کے پاس شروع ہوتا ہے، میچورٹی کی ایج ہے، لڑکیوں میں تو اس کی واضح علامت پیریڈس کی صورت میں ہوتی ہے، لڑکوں میں بھی اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے سے بات کرے، میں کسی سے اپنا دکھ سکھ رکھوں۔ اسلام کا نظام کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا جائے۔ اب یہ جو آیت کا تناظر ہے کہ ارد گرد ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بھانجیاں بھی ہیں، بھتیجیاں بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی یہ خواہش پوری کرنا حلال ہوتا، یعنی نکاح حلال ہوتا، تو گھروں میں جینا مشکل ہو جاتا، باپ بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پابندی لگا دی ایسا نہیں کرنا۔ اب جہاں یہ ساری باتیں ہو گئیں، آج کے اس بارے میں والمحصنات، نکاح شدہ عورتیں، یاد رکھیے جب ایک عورت یا لڑکی، بلکہ عورت کی جگہ مجھے لڑکی بولنا چاہیے، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہوگا، ایک لڑکی کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے، اب پچھلی زندگی کا کوئی دوست، کوئی ساتھی، وہاں شادی چاہتی تھی، وہاں نہیں ہوا، یہ اس کے لیے اس کی سوچوں میں بھی آنا حرام ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا کسی لڑکی کی محبت میں دیوانہ کیوں نہ ہو، لیکن لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، اور باپ کو پورا حق ہے، بھی اس پہ آگے بات آنے والی ہے، اگر باپ ماں جو بھی ہیں اس کو اگر دیکھتے ہیں، اب وہ لڑکی کسی دوسرے کی زوجیت میں آ گئی، اب اس لڑکے کو بالکل حق نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچے، یا اس کا گھر خراب کرے، یا اس کو اس کے شوہر کے خلاف کرے، کیونکہ نکاح ایک قسم کی تسکین ہوتی ہے، تو لہٰذا آج کے بعد میں، اب جس کو آپ کہہ لیجئے کہ پہلے دور میں تو شادی سے پہلے کے افیئرس تھے، افسوس کی بات ہے کہ آج کے حالات میں شادی کے بعد کے بھی افیئرس لوگوں کے نظر آنے لگتے ہیں، تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ پھر اس میں ان عورتوں کا بھی تذکرہ اشارتاً آ گیا کہ جو جنگوں میں قیدیوں کے طور پہ حاصل ہوتی تھیں، یہ آج کے دور میں ہیں ہی کوئی نہیں، تو مجھے آپ کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو لانڈی اور غلامی کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ انہیں آیتوں کی ڈیٹیل تفسیر سن لیجئے سبیل الجنہ میں، یا پھر لنڈن کورس میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہ اسلام کا شروع کیا ہوا کیس نہیں ہے، اسلام سے پہلے لانڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے۔ جتنی تل حقیقت جنگ ہے اتنی ہی تل حقیقت قیدی ہیں، جب تک جنگیں ہوتی رہیں گی قیدی آتے رہیں گے، لانڈیاں آتی رہیں گی۔ اسلام سے پہلے یہ بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے میئرس لیے، ایسے اقدامات کیے کہ آج الحمدللہ مجھے آپ کو کہیں بھی یہ چیز نہیں نظر آتی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ لانڈیاں تو آج کی ملازمات اور کنیزوں اور میڈ سے بھی ہلکی چیز ہوتی تھی۔ کیا ہر لانڈی خوبصورت 16 سال کی لڑکی ہوگی؟ کیا وہ میڈونا کی طرح خوبصورت ہوگی؟ جنگوں میں آئی ہوئی زخمی بوڑھی ٹھیڑھی عورتیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی سیکشول ڈیمانڈ کو پورا کرنے، ان کی اخلاقی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ لاس دیے تھے، جس میں بہت ساری پابندیاں بھی تھیں۔ تو لہٰذا وہ اسلام جو زنا کو اور بدکاری کو روکتا ہے، وہ کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلق کا حکم دے نہیں سکتا۔ آج کی میڈس کو یا آج کی ماسیوں کو اس ضمن میں لے لینا کہ یہ بھی تو ہماری لونڈیاں ہیں، تو یہ اپنے لیے یاد رکھیے کہ خود جہنم کے دروازے کھولنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے آگے، اگر آپ آیت کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو اب ایک سیکنڈ فارم دکھ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیے کتاب اللہ علیکم تک کیا تھا، لکھ لیں اپنے قرآنوں میں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو یاد رہیں گی کہ یہ تو وہ تھی جن سے نکاح نہیں کرنا، اب جن سے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اس سے اگلا حصہ جو ہے اگلی آیت میں بھی چلے گا، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے گا، نکاح کی شرائط، کنڈیشنز آف نکاح کیا ہیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا، ان کے ماں سوا، کن کے ماں سوا؟ چوتھے پارے کی آخری آیت، اور اس کے بعد یہ پانچویں پارے کی پہلی آیت جس کو اس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق کیا ہے؟ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں ان کو اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرنا، ہائی لائٹ کیجئے، مال ادھر مہر ہے، یعنی نکاح کی ایک کنڈیشن کیا ہے کہ مہر ادا کیا جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں مہر کو اتنا عجیب و غریب تصور دے دیا کہ اگر کوئی مہر مانگ لے تو اس کو طلاق مانگنے کے مطابق کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کس طرح سے کھول کر بیان کیا کہ جو مرد اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا وہ اس کے لیے عورت جائز ہی نہیں ہوتی، کہ اس عورت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس سے تعلق نہیں قائم کر سکتا۔ اور مہر کیا ہے؟ صدقہ، فریدہ، یہ دونوں لفظ ہیں، مہر بھی ہے۔ مہر کا معنی کیا؟ مہربانی، سافٹنس، یعنی مرد کی طرف سے اپنی آنے والی بیوی کے لیے ایک سافٹ فیلنگس کی چیز ہے۔ اگر اس کو صدقہ کہہ دیں گے تو ٹروتھ فل، کہ مرد کہتا ہے ہم سیریس، میں فلرٹ نہیں کر رہا، یہ قسم کا ٹوکن ہے کہ آئی ول ٹیک کیئر یو فار آل دا لائف، میں تمہاری ساری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہوں۔ اور اگر اس کو فریدہ کہہ لیں جو تیسرا نام ہے، تو فرض ہے، یہ اس کے بغیر اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کی ان چیزوں کو پورا نہ کرے اور اس کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے میرے آپ کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں، یہ پابندیاں تو ماں باپ بھی نہیں آنے والے مرد پہ لگا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ مال دو، اسی وقت دے دو، بہترین ہے، اچھی بات ہے۔ اگر اس وقت نہیں دو گے، بعد میں دو گے، تو پھر اس میں نیت یہ نہ رکھو کہ کس نے دینا ہے۔ بڑے بڑے حق مہر نہیں باندھنے چاہیے، چھوٹے بھی نہ ہوں کہ 33 روپے جس میں ایک برگر نہیں آتا آپ اس کا حق مہر شرعی حق مہر کے نام پہ دیں۔ مناسب طریقے سے ایک لڑکا جتنا کماتا ہے، اس کی پے ہے منتھلی، وہ جو افورڈ کر سکتا ہے، بس ایک اس کی ہلکی پھلکی سی بات ہے۔ یہ نہ تو مانگنے والی چیز ہے کہ جی ہمارے خاندانوں میں اتنا مہر ہوتا ہے تو آپ اتنا دیجئے، اور نہ لڑکے والوں کو اس میں کنجوسی کرنی چاہیے۔ خاموش قسم کا ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو آگے سے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حق مہر کی ادائیگی اگر کیے بغیر کوئی مرد دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مرد کے اوپر قرض ہوتا ہے۔ اس مرد کی مرنے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ وہ عورت اپنے شوہر کی وراثت میں سے بیوی ہونے کا حصہ لے گی، بلکہ ایز اے قرض اس کا حق مہر بھی ادا کروایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہ ان کو اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرنا۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ حصارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو۔ یہ دوسری شرط ہے کہ نکاح ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی، پیپر میرج کوئی میرج نہیں ہوتی، ٹائم باؤنڈ میرج کچھ نہیں، نکاح متا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پابندی میں رکھو، یعنی گھر بسے گا۔ آج حلالہ کے نام پہ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ گھر بسنے کے لیے نہیں، وہ گھر توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دو دن کے لیے ایک مرد کو ایک بیوی دے دی گئی اور اس کو اگلے دن کہا کہ طلاق دو، نہیں۔ شادی کا مقصد گھر بسانا ہے، گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یہ بھی نکاح کی کنڈیشن ہے کہ بیوی کو صرف سیکس آبجیکٹ سمجھ کے شادی مت کرو، وہ ایک تمہارا پارٹنر ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ یعنی عورت اپنی مرضی سے کہ میں نے ساری زندگی آپ سے ہی لینا ہے، میں نہیں لیتی، مرد دیتا ہے اس کو، شادی کی رات ہی اس کو پکڑاتے ہیں، بھئی اتنے پیسے حق مہر کے تھے، یہ آپ قبول کیجئے، دلہن لے لے، اور بعد میں کہتے ہیں اب آپ خود رکھ لیجئے، آپ رکھ لیں، مل کے استعمال کریں گے، کبھی کرے کبھی نہیں کیے، اٹس اوکے۔ لیکن اس میں اگر زبردستی یا مجبور کر کے اور پوچھا جائے، مانگا تو نہیں، دیا تو نہیں، یہ تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی مخصنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لیکن لونڈی سے بھی نکاح کرو گے تو کیا ہوگا، فن کے ہو ہن بھی اس نی اہلی ہننا، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہاں تیسری کنڈیشن ہے جس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یعنی عام طور پہ اچھے گھر کی، پڑھے لکھے ماحول کی، کھاتے پیتے باپ کی بیٹی اگر تمہیں کوئی رشتے میں نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تمہارے پاس جاب اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں، تو پھر تم کسی غریب گھر کی لڑکی سے شادی کر لو۔ آج کے دور میں اس سے یہ مراد ہے، اس دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں تو کسی کی لونڈی سے نکاح کیسے ہوتا تھا کہ جا کے اس کو کہا جاتا تھا، تو اس میں پھر بہت ذمہ داریاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کو آج کے دور میں آپ ایسے سمجھیں کہ کیا آپ میں سے کوئی اپنے بیٹے کا نکاح اپنے گھر کی ماسی کی بیٹی سے کرنا پسند کرتی ہے، حالانکہ یہ ماسی ہے۔ لونڈی تو پھر اس سے بھی بہت ہی زیادہ دبی بھی چیز ہے۔ لیکن یہاں جو تیسری شرط ہے جو آج بہت بڑا پلر ہے اسلام کا، وہ کیا ہے کہ فن کے ہو ہن نویز نی اہلی ہننا، ولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ بخاری کی روایت ہے لا نکاح الا بھی ولی یون، ولی کون ہوتا ہے؟ باپ۔ اگر خدا نخواستہ باپ نہ ہو تو پھر بھائی ہوگا۔ قریب کے ولی کے ہوتے، دور کا ولی نہیں چلتا۔ پتہ چلا رشتہ کہیں کرنا چاہتے ہیں، باپ مانتے نہیں ہیں، بھائی کو تھوڑا سا پیار پوچھا کیا اور کہا چلو تم میرا نکاح کرا دو، نہیں ہوگا۔ ماں کبھی ولیہ نہیں بن سکتی، عورت کبھی کسی عورت کی ولیہ نہیں بنتی۔ ماں باپ بھائی کوئی نہیں مانتے، ماموں کو کہا آپ میرے ولی بن جائیں، چچا سے کہا میرے ولی بن جائیں، نہیں بن سکتے۔ اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص ولی بن نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کو یہ بہت تکلیف دہ بات لگتی ہے، اور آج معاشرے نے اس کو ایسے اچھالا کہ دیکھو تم آزاد ہو، تم کوئی قیدی ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچی شادی کی عمر تک آنے تک کم از کم 15-16 سال کی تو ہو چکی ہوتی ہے، 16 سال تک اس کو کس نے کھلایا، کون اس سے پیار کرتا تھا، کون اس کے لیے دودھ کے ڈبے لاتا تھا، کس نے اس کو چاکلیٹس کھلائیں، کس ماں اور باپ نے اس کو پالا۔ تو کیا ایک لڑکے کی محبت میں وہ بچی اتنی اندھی ہو گئی کہ باپ کی عزت گئی؟ نہیں، جن کو کیا پتا۔ اور ایک 15 سال کی بچی مقابلے میں ہو سکتے 40-50 سال کے ماں باپ ہو، کس کی عزت زیادہ ہوگی؟ آپ اس بچی کو 100 روپیہ دے دیا، ذرا جائے 100 روپے کی گروسری خرید کے لائیں، کو سبزیوں کے 4 نام دے دیں، وہ پرانی سبزیاں اٹھا کے لے آئے، جس کو گوشت نہیں خریدنا آتا، جس کو دالوں کے نام نہیں آتے، جس کو سبزی نہیں آتی، کیا وہ لڑکا ڈھونڈ سکتی ہے؟ بعض دفعہ چھوٹی عمر میں یہ بڑا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری امی ابو کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو وقت کو جانتے نہیں۔ چونکہ آئی لائک ہم، چونکہ آئی لو ہم، چونکہ دس، چونکہ۔ تو یاد رکھیے، زندگی صرف جذبات کے نام پہ نہیں ہوتی، اس میں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ ماں باپ پہلے کھلی آزادی دیتے ہیں، جس ماحول میں میں اور آپ آج جی رہے ہیں وہاں یہ سب کچھ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کر دے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی کو آزادی ایک ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو توڑوا دے۔ بٹ اگر ایک لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے، کسی کو نہیں پوچھتی، تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ساتھ رہیں گے تو زنا کریں گے، اور اگر بچے ہو گئے تو وہ ولد الزنا ہوں گے۔ اتنی بڑی اور یہ پابندی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام لڑکیوں کا دشمن ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں، جب ایک لڑکا یا اس کے گھر والے ایک بچی کو بڑے پیار سے ماں باپ کے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے ہم کوئی قیمتی چیز لے کر آ رہے ہیں، کل کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ ہم سے پوچھیں گے، اگر ہم نے ان کی بچی کو دکھ دیا، اس بیٹی کو تکلیف دی، کل کو ہم سے پوچھے گا۔ اور جو لڑکیاں خود بھاگ جاتی ہیں، گھر سے نکل آتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کل لڑکا بھی کہے گا یہ بھاگی ہوئی چیز ہے، گری بڑی چیز کی کیا قدر ہے، لقطہ کہتے ہیں اس کو۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک لڑکی لڑکے کی محبت ہی لڑکی کا باپ نہیں مان رہا تھا، تو اس نے لڑکے نے کہا کہ ہم پھر بھی شادی کر لیتے ہیں، تو لڑکے نے کہا کہ دیکھو میں تم سے تب شادی کروں گا کہ تم جا کے شیر کا ایک سر میرے سامنے لے کر آؤ۔ کہنے لگی یہ کیسے مشکل ہے، میں اس کو کیسے لے کے آؤں گی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے کافی کوشش کی اور وہ شیر کا سر کاٹ کوٹ کے لے آئی اور پھر اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا اب اپنے باپ کا سر لے کر آؤ۔ کہنے لگی باپ کو کیسے ماروں، کہنے کا میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ خیر اس نے کچھ کر کرا کے کسی کے ساتھ سازش کی، اپنے باپ کو قتل کرایا، اس کا سر لا کے اس لڑکے کے سامنے رکھا۔ جو ہی اس نے رکھا اس نے کہا آج کے بعد تو تم مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا، جس باپ نے 15-20 سال تمہیں کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا آج تم اس کا سر کاٹ کے لے آئی ہو، میرے ساتھ کل رہو گی تم تو مجھے پتہ نہیں کس بات پہ مار دو۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت قیمتی چیز بنایا۔ اگر میں آپ اس کو سیکیورٹی فیل کریں گے تو ہم خوش ہوں گے، اور اگر اس کو پریزن اور قیدی کی صورت میں دیکھیں گے تو تکلیف محسوس کریں گے۔ پھر فرمائے واتوہن اجورہن بالمعروف، اور معروف طریقے سے ان کو ان کے حق مہر دو، یعنی خوشی سے دو، روتے دھوتے نہیں دو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ خسارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ دیکھیں یہ جو چھپی دوستیاں ہوتی ہیں نا، آج اس کو بڑے خوبصورت نام دیے گئے۔ تیسرا پارہ آ گیا جس میں ہم کوئی نہ کوئی نام پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے پارے میں ہم نے سود کا نام انٹرسٹ پڑھا تھا، کل چوتھے پارے میں ہم نے شادی کے نام کو ورڈ لاک پہ نام پہ پڑھ لیا کہ مصیبت پڑ گئی، شادی ہو گئی جی، آزاد پنچھی تھے کتنے مزے میں تھے، آج دیکھو ہماری شادی کر کے ہمیں لاک میں ڈال دیا۔ آج اس کو یاد کیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اخدان، خدن کہتے ہیں لڑکے لڑکی کا چھپ کے ملنا۔ کل چھپ کے ملتے تھے، میں کہتی ہوں آج چھپ کے بھی کوئی نہیں ملتے، اب تو سر عام ملتے ہیں۔ پہلے لوگ ان تعلقات کو چھپاتے تھے، اب دکھاتے ہیں۔ ایک اسنیپ شاٹ پوری دنیا میں آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کتنے خوش رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ گناہ کریں گے اور اس کو ظاہر کریں گے۔ فرمایا وہ شخص بڑا بد نصیب ہے کہ رات کو اس نے کوئی گناہ کیا، اللہ نے رات میں اس کو چھپا دیا، لیکن اگلے دن صبح اٹھ کے اس کو لوگوں میں نشر کرے۔ میں آپ سب بچیوں کو نصیحت کروں گی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، فیس بک کے بھی کان ہیں، اسنیپ شاٹ کے بھی بازو ہیں، آنکھیں ہیں، خدا کے لیے ان کو اپنے لیے گواہ نہ بنائیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے جتنا مرضی سنجیدہ ہو، جتنا مرضی سیریس ہو، اگر ایک لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک لڑکا لڑکی اکٹھے ہوں گے، مرد عورت اکٹھے ہوں گے، ان کا بیچ میں تیسرا شیطان ہوگا۔ شیطان کیا کہے گا ان کو؟ نمازیں پڑھو۔ وہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے شادی تو کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے تو وہاں 10 قسم کے زنا تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا۔ کہتے تھے کہ اگر لڑکا لڑکی خود ملتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں اگر لڑکا زبردستی بائی فورس کرے تو وہ ریپ کیس بن جائے گا۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں میں یہ ایک ایک چیز کل قیامت کے دن گواہی ہوگی۔ اگر پچھلی زندگی میں کبھی وہ، آج سے اس کو کٹ ڈاؤن کیجئے، ختم۔ یا میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کا حق بنتا ہے۔ جس طرح شادی سے پہلے ایک لڑکا آپ کے لیے غیر محرم ہے نا، آپ اس سے جتنی مرضی محبت کریں، منگنی کے بعد بھی وہ ایسے ہی رہے گا۔ سوائے نکاح کے، شادی کے، ایک لڑکا لڑکی آپس میں یعنی کسی طرح بھی اس طرح کی کوئی محبت کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں پھر نکاح کر دیں، ہمارا رخصتی نہیں لیتے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اسلام اتنا اوپن ہے ان مذاہب میں، نکاح کے بعد شادی ہو گئی لیکن اگر لڑکا لڑکی ملتے ہیں تو پھر وہ ڈکلیئرڈ ہوگا۔ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ نہ کرے نکاح کے بعد لڑکا مر گیا، اب آپ سے آ کے آپ کے ماں باپ پوچھیں گے یہ بتاؤ تمہارا کوئی تعلق تو نہیں قائم ہوا تھا، کیونکہ کام بدل جائیں گے۔ تو اگر شادی کی ہے تو پوری کھل کے کریں، اور نکاح کیا تو وہ صرف نکاح ہوگا، اور اگر صرف منگنی ہے تو وہ صرف منگنی ہوگی۔ آج ماں باپ بھی اس معاملے میں بہت اوپن ہارٹیڈ ہو گئے، کہتے ہیں جو خود ملو، ذرا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرو، جاؤ بچی بچے کو ساتھ کھانے کھاؤ، ذرا دیکھو ہم ایک دوسرے کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بتائے کہ آپ سب جو بوڑھے لوگ یہاں بڑی عمر کے ماشاء اللہ بیٹھے، آپ نے کتنی دیر بیٹھ کے انکل جی سے بیٹھ کے باتیں کی تھی، اور آپ کے جو دادا دادی تھے وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ اور آج دیکھیے 4-4 سال لڑکا لڑکی پہلے ملتے رہتے ہیں اور 4 مہینے بعد لڑائیاں شروع، وجہ کہ فینٹسی میڈیا۔ اس وقت تو لڑکی نے اس کو دیکھا ایک لور بوائے فرینڈ، وہ اس کے لیے 20,000 روپے کی بھی چیز لیا ہے وہ خوش ہوگی، کل ایک شوہر بن کے وہ 20,000 کی لائے گا وہ کہے گی کیوں پیسے ضائع کیے۔ ہسبینڈ اور فیونسی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور فیونسی اور بوائے فرینڈ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے شادی کے بعد کے تعلقات بگڑ رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے نئی چیز کا شوق ہوتا ہے، اپنی بچیوں کو کبھی اتنی آزادی نہ دے. ایک طرف شادی پہ آپ نے 18 سال میں پابندی لگا دی اور دوسری طرف آپ تعلقات رکھنے میں 10-12 سال سے یہ انفیکشن شروع کروا دیں تو یہ ظلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب حصارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ لانڈی کے لیے, اس لیے آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سہولت تم میں سے کون سی لانڈی سے نکاح کی, تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. دیکھیں حت الوسع شادی میں کف ہونا چاہیے, اس آیت میں اشارہ ہے. لڑکے لڑکی کا سوشل سٹیٹس برابر ہو, ممکن ہو تو زبان بھی ایک ہی ہو, ممکن ہے تو کلچر بھی ایک ہو, لیکن سب سے بڑی چیز ایمان اور تقویٰ. اگر ایک مومنہ ہے اور دوسرا فاسق ہے, اگر ایک مساجدہ ہے اور دوسرا کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا, ایک عابدہ ہے اور دوسرا عابد ہی نہیں ہے, تو بات نہیں بنے گی. اس لیے شادی کرتے وقت بہت احتیاط سے فیصلے کریں. یہ جذباتی فیصلہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. شادی کبھی بھی جذبات کے سہارے نہیں چلتی. یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے, اس میں بیئر ٹروتھ آئیں گے, ریالٹیز آئیں گی. تو بچیوں کو بھی خاص طور پہ اپنی زندگی میں اس معاملے میں بہت ریئلسٹک ہونا چاہیے. جو اس وقت زبردستی کر کرا کے اپنے ماں باپ کو فورس کر کے اگر کچھ کر کرا بھی لے, بعد میں پھر ساری زندگی ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا صبر ہے؟ جذبات پہ قابو پاؤ. آخری بات اس جملے کی کہ اگر ماں باپ نہیں مانتے تو بڑی سی چھری لے کر اپنے جذبات کو کاٹ دیجیے کہ میرے مالک تیرا فیصلہ نہیں ہے, میرے ماں باپ نہیں مانتے, میں اس لڑکی کو آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا یا میں اس لڑکے سے کبھی بات نہیں کروں گی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا, ورنہ سونے جیسا بھی شوہر آپ کو مل گیا آپ کو کبھی اچھا نہیں لگے گا, اور ہیرے جیسی بیوی بھی آپ کو مل گئی آپ کبھی پسند نہیں کریں. آج ہماری سوسائٹی میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دکھیں گی. شادی ہوئی, لڑکا کہتا نہیں لڑکی اچھی ہے پر میں نے تم سے نہیں کرنی کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتا تھا, میری شادی زبردستی ہو گئی, مجھے مجبور کر دیا. کیا تحفے مل رہے ہیں آج امت کو آپ دیکھیے. یہ سب باتیں غیر حقیقی زندگی ہے, اور میں آپ کو سچ بتاؤں ان سب باتوں کی بہت بڑی وجہ ایم لیس زندگی ہے. آپ اپنے بچوں کو یا آپ خود بچیاں ہیں کوئی مقصد دیجئے زندگی کا. شادی تو سب کی ہو جاتی ہے, ہماری بھی ہو گئی, آپ کے ماں باپ کی بھی ہو گئی, آپ کی نانی کی بھی ہو گئی, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ شادی سے بڑا مقصد بنائیں. جب ہم اپنے بچوں کو فارغ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کے ہاتھوں میں گیجٹ پکڑا دیتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے پھر دل میں ارمان ڈالتے ہیں, کبھی کہیں سے پیغام, کہیں کچھ, کوئی بلوٹوتھ اور کہیں فلانا ٹوتھ, تو پھر خام خواہ انسان ان چیزوں میں کھوتا ہے. جو بچیاں بی بی مریم کی طرح اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, آپ دیکھیں ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے. اور آج کے دور کی بچی واقعی مومنہ ہے, اور وہ بچی واقعی مریم ہے کہ جس کو فرشتوں کی طرف سے سلام آئے اور تنہائی میں ایک لڑکے کا تصور کر کے وہ کانپ جائے کہ تم میرے پاس نہ آنا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچے اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے. دیکھیے کسی کا بچہ مرتا ہے نا, سارا شہر اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتا ہے, کسی کی عزت چلی جائے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کوئی بچہ نماز پڑھ کے نہ سوئے کوئی اس کو افسوس کے لیے نہ جائے. ایک عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے, تو کہنے لگے آج میری ایک بچی کا انتقال ہوا ہے, تم سارے آگے ہو, کل میری عصر کی نماز چلی گئی تھی, تم میں سے کوئی میرے پاس تعزیت کے لیے نہیں آیا. حالانکہ اس کے لیے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کی ایک عصر چلے گی اس کی تو ساری کہہ لیجئے کہ گھر مال بچے سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو اس وقت ریئلی وی نیڈ ٹو برنگ اے چینج. ہم سب کو ایک تبدیلی لانی ہے کہ جس تبدیلی میں آپ اور میں واقعی محسوس کر سکے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے. دنیا میں فتنے, بے دینی, لوگ کفر پہ مر رہے ہیں, دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, اور آپ اور میں رومانس میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کے میرے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک لڑکا جس کو روز ہو سکتا ہے گھر میں 10 دفعہ ڈانٹ پڑتی ہو, آپ کو وہ ہیرو لگتا ہے؟ آپ کو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور حسین لگتا ہے؟ نہیں. اعوذ باللہ پڑھیں, روزے رکھیں, ایسی تمام چیزوں سے بچ کے اپنے آپ کو پاک رکھیں کہ جو ایسے جذبے دل میں لائیں اور وہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ مالک جو تو ہمارے لیے رکھے گا ہم اس پہ راضی ہیں. اور سنجیدگی جب آتی ہے تو پھر ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں رہتی. اسی لیے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تم کو چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحا کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے, اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے. یعنی یہ طریقے اللہ نے تمہیں بوجھ میں ڈالنے کے لیے نہیں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ساری چیزوں کے ذریعے ایک خوبصورت زندگی کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، سستا نہ رکھو، اللہ کی گائیڈ لائن یہی القرآن و حیاتی ہے، آپ اور میں اپنی زندگی کے سارے معاملات پہ اللہ کے حکموں کو لینے والے بن جائیں۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، ہاں مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ یہاں لفظ ہائی لائٹ کر لیجئے گا، یتبعون الشہوات۔ یہ جتنا بھی ٹاپک چل رہا ہے نا، اس سب کا تعلق شہوات سے ہے، اشتہا، لسٹ، انسان کے دل میں ایسی ایسی خواہشات پیدا کرنا کہ جس کو پاتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کو بھول جائے۔ دیکھیے یہاں انسان کو ہلکا اور کمزور کہا گیا نا، آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے ان کو علم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دے دیا، جنت میں گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، اس حرام کے پاس جاؤ؟ یہ نہیں کیا تھا، سورۃ الاعراف میں قصہ آئے گا، بلکہ آدم کے دل میں خواہش پیدا کر دی تھی۔ بس جو ہی خواہش آتی ہے نا تو شیطان آپ کا سٹیئرنگ لے لیتا ہے۔ بالکل آپ ایسے سمجھیں کہ ہائی جیک کر کسی جہاز کے پائلٹ کی کن پٹی پہ گن رکھ کے نا تو جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، چلو اڑاؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ شیطان میرے آپ کے ہاتھ میں اس طرح سے ہمارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، ہمیں کسی خواہش میں لے آتا ہے۔ اور جب کوئی ایسی خواہش آئے نا تو فوراً سوچے کہ کیا میں شیطان کے قابو میں تو نہیں آ رہی۔ اس لیے پھر ہر خواہش پوری کرنا، ہر وقت ہر چیز کے بارے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ رکھنا کہ مجھے یہ بھی ملے وہ بھی ملے، اس سے بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی لیے آگے دیکھیے گا ہم والے باطل کا قصہ ہے